سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي صاحب العرب والعدم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. درد ہر قسم کا مفید نہیں ہوتا، خالی غمگین رہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی محبت کا غم ہے اور مفید غم ہے. بہت سے غم غیر مفید ہوتے ہیں، بہت سے غم مضر ہوتے ہیں، صحت کو بھی نقصان دیتے ہیں اور اس سے طاعت میں سستی آ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، مایوس ہونا کفر ہے. ہر غم سے مراد نہیں ہے درد دل کے، بس ہم نے سوچا کہ ہمارے دل میں بڑا غم ہے تو لہٰذا بس یہ مستی ہمیں حاصل ہو گئی، درد دل حاصل ہو گیا، ایسا نہیں ہے. جب تک کہ کسی فانی باللہ باقی باللہ کی صحبت میں ایک مدت نہ رہے گا اور اس سے اطلاع اور اتباع کا تعلق نہیں رکھے گا، اس کو اس درد دل کی ہوا بھی نہیں لگی. چاہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کیچڑ بہ رہے ہیں، بعض لوگ بیماری میں آنسو بہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں آنسو ہیں، یہ وہ آنسو تو نہیں ہے بھائی. تو یہ بڑی مشکل سے دولت حاصل ہوتی ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے دل. یہ گھر میں بیٹھے بٹھائے کام نہیں بنتا. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوپانی ہے، بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوپانی ہے، یہ گلشن درد دل کا فضل نامائے عالم ہے، یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نامائے عالم ہے، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نامائے عالم ہے، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نامائے عالم ہے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی سے کا، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی سے کا، مگر سودا اے جانا اکبر سودا اے عالم ہے، مگر سودا اے جانا اکبر سودا اے عالم ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا اس کے ہم پانی ہر ایک غوغائے عالم ہے، سوا اس کے ہم پانی ہر ایک غوغائے عالم، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں، اور عبادت اللہ کی عبادت کیا ہے؟ خوشی پر مرنا اور جینا، جینا اللہ کی عبادت سے جینا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور انہی کے احکامات پر چلنا، یہ خوشی پر جینا ہے، اور اللہ کی معصیت نافرمانی سے بچ جانا یہ ان پر مرنا ہے، یہ مرنا اور جینا یہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہِ عالم ہے، نہ کچھ پرواہِ بدنامی نہ کچھ پرواہِ عالم ہے، لوگوں کے کہنے میں نہ آنا چاہیے، جب سچا مرشد مل جائے پھر جیسا وہ کہے اس پر فنا ہو جائے، اس کی رائے پر ویسا ہی عمل کرے، چاہے کوئی کتنا بھی مذاق اڑائے، کتنی بھی ملامت کرے، کتنے بھی دلائل بتائے، مسائل بتائے، دیکھ لیا کہ شیخ متبع سنت متبع شریعت ہے اور جائز کام کا حکم دے رہا ہے، بس کر گزرنا چاہیے، اگر ملامت کے خوف میں آئے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کا راستہ طے نہیں ہو سکتا ہے، ایسے مرد مرد نہیں ہے بلکہ ہجڑے ہجڑے، خدا کے راستے میں یہ ہجڑا پر نہیں چلتا، ایک ابا اور بیٹے گدھے کو لے کر جا رہے تھے، کچھ سامان بھی تھا، تو سامان گدھے کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو راستے میں کسی نے کہا کہ کیسے بیوقوف باپ بیٹے ہیں، یہ گدھے کو پیدل چلا رہے ہیں، خود بھی پیدل چل رہے ہیں، نامعقول لوگ ہیں، ابا بیٹے نے سوچا کہ واقعی یہ تو صحیح نہیں ہے، پھر ابا بھی بیٹھ گئے اور اب بیٹا بھی بیٹھ گیا اور سامان بھی ہے، تھوڑی دور آگے چلے لوگوں نے کہا کیسے ظالم یہ انسان ہے، یہ کہ ایک گدھے کے اوپر ابا بھی بیٹھا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، مال بھی بیٹھا، تو ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، بیٹا اتر گیا، آگے چلے لوگوں نے کہا کہ یہ باپ کیسا ظالم ہے، بیٹا پیدل چل رہا ہے اور خود اس گدھے پر سوار ہے، ابا بھی اتر گیا، پھر لوگوں نے کہا کہ اب کیا کرے گی، یہ سامان کیسا ہے اس گرمی میں دھوپ میں گدھے کے اوپر سامان لادا ہوا ہے، ان لوگوں نے سامان بھی اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا، شیروں نے کہا کیسے بیوقوف لوگ ہیں یہ کہ گدھا بےچارا خام و خائیں اس کو پیدل چلا رہے ہیں، تو انہوں نے گدھے کے دونوں لاتیں آگے پیچھے باندھی اور ان دونوں کے درمیان سے ایک بانس نکالا اور ابا آگے بیٹا پیچھے ابا گدھے کو لٹکا کے وہ چل رہے ہیں کہ گدھے کو تکلیف نہ ہو، آخر دریا آیا، دریا پار کرتے کرتے دھڑام سے تینوں پانی میں گر پڑے، تو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت لوگ کیا کہیں گے، تو فرمایا کہ بھئی تم بھی تو لوگ ہو، تم کیا لوگائی ہو، تم بھی تو لوگ ہو، ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں. یہ ہجرت پر اللہ کے راستے میں نہیں چلتا، یہ رسمی چیز ہے، پیری مریدی بس رہت ہو گئے، اب کچھ کام کرنا نہیں ہے، نہ صحبت میں جانا ہے، نہ اپنے حال کی تلا کرنی ہے، نہ ذکر اذکار کی پابندی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام ہے. یہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. اپنے کو یہ اپنے ساتھ دھوکہ دینا ہے. اسی لیے ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ہر آیت اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں جو ہر آیت نازل فرمائی وہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. کافر کے لیے یہ ہدایت ہے کہ بھئی تم ایمان لے آؤ، توحید پہ آ جاؤ. اور منافقین کے لیے اس سے یہ سبق ہوتا ہے کہ بھئی تم نفاق چھوڑ دو، اخلاص اختیار کر لو. اور گناہگار کے لیے یہ نصیحت ہوتی ہے ہر آیت میں کہ تم گناہ چھوڑ دو، اللہ والے بن جاؤ. حتیٰ کہ اللہ والے اور مقبولین کے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے کہ دیکھو اپنے ایمان پر قائم رہنا اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے رہنا. ہے نا صاحب؟ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یخادعون اللہ والذین آمنوا، ہے نا، کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور آگے کیا فرمایا، فیخدعون الا انفسهم، یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. ہاں بہم لا یشعرون، اور یہ شعور ہی نہیں رکھتے، عقل ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. ایسی پیری مریدی کا کیا فائدہ کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بس اب چین سے سو جاؤ، کوئی کام ہی نہیں ہے، اپنے کو دھوکہ دینا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، دوش مانے کندھے، تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے. مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ چلنا رہرو کا کام ہے. بڑے فلاں پیر صاحب سے بیٹھے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، بے چینی ہے، اور نہ دیکھ رہے ہیں کہ گناہوں میں بھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. معلوم نہیں اتنے بڑے پیر سے ہم بیٹھ ہوئے ہیں لیکن کام نہیں بن رہا. کام کیوں بنے گا؟ جب آپ کام کرو گے تو کام بنے گا. کام کرو گے تو پیر کی دعا آپ کو لگے گی. کام ہی نہ کرو گے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا، حضرت دعا کر دیجیے اولاد ہو جائے، بار بار دعا کراتا تھا. ایک مرتبہ حضرت کو شک ہو گیا کہ فرمایا تو نے شادی بھی کی ہے؟ کہا شادی تو نہیں کی. کہا کہ بھائی پھر اولاد کیسے ہوگی؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب قدرت ہے. تو فرمایا کہ ہاں اللہ کو قدرت تو سب ہے، پھر بچہ کیا تیرے پیٹ سے نکلے گا؟ کہا اللہ کو تو سب قدرت ہے. تو کہا قدرت تو ہے لیکن بچہ پیدا ہوگا تو یہ تکلیف بہت ہوگی. یہ کیا بات ہوئی؟ کام کرے نہیں، بیٹھے بٹھائے بس پیر صاحب پہنچا دیں گے. یہ بدعتیوں کا یہی ہے، وہ ہے، وہ کہتے ہیں نمازیں ہم تمہاری پڑھیں گے اور روزے تمہارے بدلے ہم رکھ لیں گے، اور عورتوں سے کہتے ہیں تم پردہ نہ کرو، اپنے ذرا درشن ہمیں کراتے رہو، قیامت کے دن ہم تمہیں کیسے پہچانیں گے، کیسے پکڑائیں گے. حرام کاری کرنے کا ان کا یہ طریقہ ہے، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے. تو یہ تو پھر یہ چیز ہو گئی نا. تو یہ تعلق کرنے کے بعد اطلاع حال ہو، اتباع تجویزات ہو. کہتے صاحب ہم سے خط نہیں لکھا، دفتر میں نوکری کے لیے بڑی بڑی درخواستیں دے دیں گے، کوئی آبجیکشن آ گیا اس کی ویریفی کے اس کی کیا کہتے ہیں وضاحت کے لیے وہ ضرور لکھ دیں گے، سب کام کریں گے. اپنی اصلاح کے لیے خط لکھنا نصیب نہیں، اس طرح اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا. خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی، نہ کچھ پرواہ عالم ہے. روحیں بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا. یہ سمجھ کی بات، دین کی سمجھ. اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ بزرگوں کی صحبت کے بغیر ناممکن ہے. کیونکہ عادت اللہ یہی ہے، عادت اللہ یہی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کو قدرت ہر طرح سے ہے، لیکن عادت اللہ یہی ہے. لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ اپنی باتوں کو اپنے احکام کو بدلتے نہیں. تو عادت اللہ یہی ہے کہ جو چیز ملتی ہے اس کے والے سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اپنا منشور نازل فرما دیا، کونوا مع الصادقین، اگر تم تقویٰ سے رہنا چاہتے ہو، ہمارے ولی بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ ہیں جو سچے ہیں اور یہی متقی ہیں، اسی لیے کونوا مع الصادقین فرمایا کہ تقویٰ میں جو سچے ہوں ان کے ساتھ رہو، تب کام بنے گا. یہ سمجھ بغیر بزرگوں کی صحبت کے پیدا نہیں ہوتی کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا. دیکھو ایک بزرگ کا بھی قصہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کانپور تشریف لے جا رہے تھے، کسی مقام سے کانپور یا کسی بھی شہر تشریف لے جا رہے تھے. پہلے زمانے میں بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھیں جنہیں بہلی کہتے تھے، بہلی، تو انہوں نے بہلی کرائے پر لی. اور آج تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی کسی پہ دینداری نہ آ جائے، خوف ہی نہیں ہے، دوسرے سے چھین لو اپنا نہ جانے تو. لیکن وہ بزرگ نے بہلی کرائے پہ لی اور بہلی والے کو سامان دکھایا، میں ہوں، میرا یہ سامان ہے، اس کا کرایہ طے ہوا. اس کے بعد ایک صاحب نے خط لا کے دیا کہ میرا خط فلاں کو پہنچا دیجئے گا، آپ فلاں شہر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی پہلے میں دہلی والے کو دکھا دوں کہ میرے سامان میں ایک یہ چیز بھی شامل ہو گئی ہے، تم راضی ہو؟ یہ تقویٰ کا یہ حال تھا، ایک خط کا کیا وزن ہو سکتا ہے بھلا، جیب میں رکھ لیا. لیکن ان کا یہ تقویٰ دیکھیے کہ انہوں نے بہلی سے، پہلی والے سے پہلے بتایا کہ دیکھو یہ خط بھی جو سامان دکھایا تھا یہ اس کے بعد یہ آیا ہے، اضافی ہو گیا، یہ تمہارا میرا وعدہ اس سامان کا تھا، اس کا نہیں تھا. آج ہمارا کیا حال ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے ہم کو خدا کا، وہاں دینا ہمیں آسان لگ رہا ہے، یہاں دینا مشکل لگ رہا ہے، جبکہ یہاں دینا آسان ہے اور وہاں دینا تو بس اللہ تعالیٰ بچائے. غرض انہوں نے پہلی کرائے پر لی اور سفر کرنے لگے. اکثر بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے ذوق کے مطابق بات کرتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں اس کے ذوق کے مطابق. تو بہلی والے سے پوچھنے لگے کہ کیا کھلاتے ہو بیل کو، کیا کرتے ہو، کیسا راتب دیتے ہو، کب کھاتا ہے، اس قسم کی جو اس کے مزاج کی باتیں ہوتی ہیں، بزرگ جو ہے اپنے کو نزول فرماتے ہیں. تو وہ سب بتا رہا تھا، اس کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ یہ بہلی جو ہے تو رنڈی کی ہے، رنڈی کی ہے یہ. اب ان کا تحمل دیکھیے کہ فوراً نہیں اترے، ہم جیسا بھائی توبہ 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 استغفر اللہ، فوراً نکل گئے. نہیں، انہوں نے سوچا کہ اگر میں اتر جاؤں گا اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی مزدوری جاتی رہے. فوراً نہیں اترے، تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر کہا کہ بھائی مجھے استنجا کی حاجت ہے، ذرا گاڑی روک لو. اس نے گاڑی روک لی، استنجا کر کے آئے تو کہا بھائی ذرا پیدل چلنا ہے، کئی میل دور ہے ابھی کانپور، ذرا پیدل چلنا ہے. تھوڑی دور پیدل چلے، کہا آپ تو بیٹھ جائیے. کہا نہیں، ٹانگیں چھل ہو گئی تھیں بیٹھے بیٹھے، تو پیدل چلنے میں مجھے راحت ہے، ذرا اور دور پیدل چلوں گا. اس طرح بہانے بہانے سے وہ کانپور پہنچ گئے. دہلی والا سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے، میں نے جو جملہ کہہ دیا وہ غلط ہو گیا، اب یہ نہیں بیٹھیں گے. اس تو کانپور تک لے گئے اس کو، وہاں سے اس کو پورا کرایہ دے کر واپس کیا. کہا کہ بھائی اگر آپ نے واپس ہی کرنا تھا، استعمال نہیں کرنی تھی گاڑی، تو آپ مجھے درمیان میں ہی کرایہ دے کے واپس. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ درمیان میں ہی کہہ دیتے، بیچارے کو اتنا سفر کرایا. کہا بھائی نہیں، اس کی عزت نفس بھی ہے، اس کو گوارا نہیں ہوتا کہ میں کام تو کیا نہیں پیسے پورے لے کے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہمارے اندر ایسی سمجھ ہو سکتی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کی سمجھ بزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی میرے دوستو. اے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے، یہی مقصود. اب کوئی خوش کاج نہیں ہوتا، کہتا یہ تو حرام ہے، حرام کی کمائی کی ہے، فوراً ہوتے میں نے نکلو. آپ نے دیکھا کہ انسان کی عزت کیا چیز ہے. جب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مکرم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اللہ، اے کعبہ، تیری عزت بالکل ہمیں منظور ہے، تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے، تیرا مقام ہے، تیرا احترام ہے، لیکن مومن کی عزت اور آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے. یہ چیز ہم نہیں سمجھتے. اپنی عبادت کے لیے دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اپنا مال گھسیٹنے کے لیے دوسرے کا حق مار لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں. ایک مرتبہ گلشن اقبال کی مسجد میں، ہمارے حضرت کی مسجد اشرف میں، میں وضو کر کے، الحمدللہ میں پہلے سے وضو کر لیتا ہوں، اس دن جا رہا تھا نماز کے لیے، تو وہ ایک پچھلا حصہ جو ہے وہ وضو خانے کے بالکل قریب ہے، اور وہاں کوئی دری وغیرہ بھی نہیں بچھائی جاتی تھی اس زمانے میں. تو وضو کر کے جب نکلے، فرش گیلا ہو جاتا ہے اور چکنے فرش ہوتے ہیں، آج کل پھسلنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے متعلق ہیں، بہت سادہ آدمی ہیں، بہت نیک اللہ والے آدمی ہیں، لیکن سادہ ہیں. وہ جماعت شروع ہو رہی تھی اور امام صاحب تکبیر تحریمہ کہنے والے ہی تھے. ان کو تکبیر اولیٰ کا اس قدر اہتمام تھا کہ میں ابھی اس صحن سے ہو کر جا رہا تھا، گیلے فرش سے احتیاط سے چلتے ہوئے. میری نظر تو اس پہ تھی کہ بھائی میں پھسل کے گر گیا، ہڈی پتلی ٹوٹ جائے گی اور بدنامی ہوگی کہ مرشد کی مسجد میں یہ پھسل کے گر گئے، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ دنیا داروں کو تو موقع چاہیے بدنام کرنے کا، بدگمانی کرنے کا. گھر میاں دیکھا نماز، ایک صاحب عمرے پر یا حج پر تھے ہمارے ساتھ، تو کھانا کھا رہے تھے، میری داڑھی میں ذرا سا وہ چاول لگا رہ گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی بےودہ باتوں سے اللہ ہمیں بچائے. کہنے لگے میں اسی لیے بڑی داڑھی نہیں رکھتا کہ یہ اس طرح کھانا لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. اب بتائیے ایسے کا ایمان جو رہا نہیں رہا پتہ نہیں. یہ حال ہے لوگوں کا. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا ایک مٹھی کہ یہاں دیکھیں یہ چاول لگ گیا اس میں. داڑھی نے عیب نکالا، عیب تو مجھ میں تھا، سلیقہ مجھے نہیں تھا کھانے کا، میں نے احتیاط نہیں کی، وہ لگ گیا. لیکن انہوں نے داڑھی میں عیب نہیں، اپنی یہ نہیں داڑھی نہ رکھنے کا ناجائز جواز بتا دیا کہ میں نے اس لیے نہیں رکھا، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. تو میں اس سے پہلے کیا بات کر رہا تھا، ہاں، تو میں آہستہ آہستہ قدم رکھ کے جا رہا تھا، وہ تیزی سے آ رہے تھے تکبیر اولا کے لیے. اب جو میں آگے تھا اور وہ پیچھے تھے اور لوگ بھی تھے، مجھے انہوں نے دونوں کندھوں سے پکڑ کے بازو سے، ارے میاں ہاتھوں تکبیر اولا نکل رہی، تم کو تکبیر اولا نکل. میں گرتے گرتے بچا، یہ ناسمجھی کی وجہ سے ہے کہ تکبیر اولا تمہاری فوت نہ ہو، دوسرے کی ہڈی پتلی ٹوٹ جائے. ہم لوگوں کا اکثر کا بیشتر کا یہی حال ہے. عبادت میں ہے تو غلو، اور دنیا داری ہے غلو، ہر جگہ غلو. سمجھ نہیں ہے دین کی، بس دڑا دڑ کرنا ہے جو کام. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. روح بندگی بس. اچھا یہ بھی مسئلہ بتا دوں کہ تکبیر اولا جب تک امام، جب امام رکوع میں جاتا ہے نا، وہ بھی تکبیر اولا. الحمد للہ تین مرتبہ الحمد للہ کہو، الحمد للہ. نعمت چھن جائے، تکلیف ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، لائٹ چلی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سنت ہے. اور نعمت ملے تو الحمد للہ، اور تین مرتبہ کہنے سے حق شکر ادا ہو جاتا ہے. ہمارے مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا تکبیر اولا کا یہ ہے، تکبیر اولا کا یہ مسئلہ ہے کہ تکبیر اولا ایک تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی تکبیر اولا ہے، اور امام رکوع میں چلا جائے وہ بھی تکبیر اولا. جو آدمی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا وہ بھی تکبیر اولا ہی میں شمار ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ تکبیر تحریمہ والی زیادہ افضل ہے، لیکن تکبیر اولا کے جو فضائل بتائے جاتے ہیں اس میں امام کے ساتھ رکوع میں چلے گیا تو وہ بھی تکبیر اولا ہے. اب کسی آدمی کو دھکا نہ دینا تکبیر اولا کے لیے. اے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے. آخری شعر ہے ہماری، اس کو غور سے سن لو اور اس کو دل میں، اللہ میرے بھی دل میں اتار دے، ہم سب کے دل میں اتار دے. ہماری خاک اس لمحے میں ہے رات کے فلک افسر ہماری خاص اس لمحے میں ہے رات کے فلک افسر وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے ہماری خاک اس لمحے میں ہے رس کے فلک اختر وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم ہے ہر ایک جام محبت اشرف صحبا عالم ہے اچھا بھائی دیکھو یہ پچھلے جمعے بیان کرنا ہوتا ہے لیکن مضامین محبت وہی دے دیتے ہیں جو دیتے ہیں وہ میں پیش کر دیتا ہوں میں کوئی عالم تو ہوں نہیں اس لیے مسائل بتانے سے میں اعتراض کرتا ہوں ماشاءاللہ یہاں خطیب حضرات ہیں اس میں آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہوں گے لیکن موٹی موٹی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ بڑا مبارک ہے اور اس کے دن میں روزہ رکھنا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک سال نفل روزے کے برابر ہے ایک روز کا روزہ رکھنا اور رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر آیا ہے حدیث پاک میں اور نو تاریخ یعنی ہمارے یہاں اتوار کی فجر سے لے کر ہے نا اتوار کی فجر سے لے کر تکبیر تشریف پڑھنی ہے ہر نماز حج پر نماز کے بعد ہر مرد عورت عاقل بالغ کے لیے مسلمان کے لیے تکبیر تشریف ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے قدرے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے واجب ہے ایک مرتبہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور جو ہے مسافر ہو مقیم ہو امام ہو مقتدی ہو سب پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اور 13 تاریخ جو کہ جمعرات بنتی ہے ہمارے یہاں کیا دن بنے گا 13 تاریخ کو پیر کو عید ہے نا پیر کو 10 منگل بدھ جمعرات جمعرات کے دن کی عصر کی نماز کا یہ تکبیر تشریف ہر نماز کے بعد پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے اس کا اہتمام کریں اور قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے اور قربانی کا معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہاری جانیں پہنچتی ہیں خون پہنچتا ہے بلکہ تمہاری طرف سے اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے ذبح کے بعد خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے اور بالکل اس طرح آج میں نے پہلی دفعہ اپنے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے یہ حدیث شریف سنی جمعے کے بنگلہ بیان میں الحمدللہ میں بنگلہ بیان اپنے شیخ کا کوشش کرتا ہوں پابندی سے ہر جمعے کو اور منگل کو سنوں حضرت والا دامت برکاتہم نے حدیث شریف بیان فرمائی جو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ جب کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جانا ہاں تو اسی طرح سے قربانی کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو ایک قربانی کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے دکھلاوے کی نیت سے ہرگز نہ کرنا چاہیے اور گوشت کی نیت سے بھی نہ کرنا چاہیے کہ بھرا جانور لیں کہ اس میں گوشت زیادہ نکلے گا نہیں اچھا خوبصورت صحت مند فیڈول جانور لے لیا اور ڈرتے ڈرتے لوگ کہ بھائی ہم نے لے لیا کہیں دکھلاوا نہ آ جائے لوگوں کی نظر میں ہماری نیت نہ ہو کہ لوگوں کی نظر میں یہ آئے کہ کیسا جانور خریدا اس لیے دکھلاوے کی نیت سے تو کرنا وہ قربانی قبول ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی جس سے ہمت ہو سکے روزہ رکھ لے, اور عرفے والے دن جو ہمارے یہاں اتوار کو ہے, تو آج تو ماشاءاللہ حاجی مینا میں ہے, کل انشاءاللہ کل ہفتہ ہے نا, کل عرفے کا دن ہے وہاں, یہاں نہیں وہاں عرفے کا دن ہے. جس ملک میں جو تاریخ اسلامی ہوتی ہے اس کے احکامات اسی دن کے اس ملک کے لیے ہوتے ہیں. وہاں عرفہ ہوگا, یہاں نہیں ہوگا. یہاں عرفے کا دن اتوار کا دن ہے, اتوار کے دن کا روزہ رکھ لیں. عرفے کے دن کا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے اور ایک سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. بس مختصراً یہ بات ہے. لو مواعظ ربانی میں سے ایک ملفوظ پڑھ کے بیان ختم کرتے ہیں, اور سنتوں کا بھی پڑھنا ہے. اور قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. اسی وجہ سے بعض لوگ بھیڑ کی قربانی کرنا پسند کرتے ہیں, اس میں زیادہ بال ہوتے ہیں. یہ نیکی کی لالچ ہے, نیکیوں کی لالچ. یہ بھی مستحسن چیز ہے, بڑی اچھی چیز ہے, نیکیوں کا لالچ. اللہ سے نیکیوں کی لالچ رکھنا, جنت کی لالچ رکھنا, نیکیوں کی لالچ رکھنا, اس کی بھی ترغیب آئی ہے. لیکن اول نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو, اللہ کو خوش کرنے کی ہو, تو یہ سب سے بڑھیا نیت ہے. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ کر لیا تھا, اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار بھی تھے, بالکل شوق سے تیار تھے جان دینے کے لیے. لیکن خدا تعالیٰ کو منظور صرف امتحان تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مینڈا بھیج دیا, وہ ذبح ہو گیا. تو اس پر فرمایا کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں آج جانور کی, اپنے بیٹے کی تو نیت بھی نہیں کرتے, ارادہ بھی نہیں کرتے, خوف کھاتے ہیں, قربانی کا جانور لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی اور ہمارے پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس قربانی میں ثواب اتنا ہی لکھ دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے. ثواب اتنا ہی ملے گا, وہ درجہ نہیں حاصل ہوگا, ثواب اتنا ہی ملے گا. اس لیے قربانی کو خوب ذوق و شوق سے کرنا چاہیے. اچھا, یہ مواہب ربانیہ جو پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اس میں مختلف ممالک کے ہمارے حضرت کے ملفوظات ہیں, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے. اس میں سے میں کچھ ملفوظات پڑھنا شروع کر دیے ہیں. آج یہ ملفوظ پڑھ رہا ہوں کہ حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام, ان تین فرشتوں کو حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا. پھر پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حسن کبھی امتحان کے لیے اور عذاب کے لیے بھی آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تین خوبصورت لڑکوں کو, تین فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا, اور چونکہ ان کی قوم میں یہ مرض تھا بدقیدی کا, وہ اس پر فرشتہ ہو گئے اور ان کے ساتھ بدمعاشی کا پکا ارادہ کر لیا. اور اللہ تعالیٰ کو اس سے منظور کیا تھا, ان کو عذاب دینا. تو فرمایا کہ حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے, حسن کبھی امتحان کے لیے اور عذاب کے لیے بھی آتا ہے. لہذا حسینوں کو دیکھ کر ہوشیار ہو جائیے کہ کہیں ہمارے امتحان کے لیے یا عذاب کے لیے نہ بھیجا گیا ہو. اور دل میں یہ خیال آتا تھا کہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے تین فرشتوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کیوں نہیں بھیجا. حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں, ان کو کیوں نہیں بھیجا. لیکن جواب نہیں آتا تھا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج اچانک یہ دل میں جواب عطا ہوا کہ اس قوم کو زندگی ہی میں عذاب دینا تھا, اس وقت ان کو موت نہیں دینی تھی, اس لیے عزرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا. حسن کی جب طرف چمک پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو تو اللہ کے عذاب کو سوچ لینا چاہیے کہ حسن برائے عذاب بھی ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ان دونوں حرم میں, یعنی حرم مکہ شریف میں اور حرم مدنی شریف میں, نبوی شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم, نگاہ کی حفاظت کے لیے ایک اور مراقبہ بتاتا ہوں. کہ اگر یہاں اچانک کوئی نامحرم لڑکی نظر آ جائے تو نظر ہٹا کر فوراً دل میں کہو کہ اے اللہ، یہ میری ماں سے زیادہ محترم ہے کیونکہ آپ کی مہمان ہے. اور اگر کسی حسین لڑکے پر نظر پڑ جائے تو بھی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اے اللہ، یہ میرے باپ سے زیادہ محترم ہے کیونکہ آپ کا مہمان ہے. اور مدینہ منورہ میں کسی لڑکی کو یہ سوچ کر نہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے، اس لیے میری ماں سے زیادہ محترم ہے. اور کوئی امرد لڑکا سامنے آ جائے تو سوچو کہ میرے باپ سے زیادہ محترم ہے، کہ اللہ کا بھی مہمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہمان ہے. اس مراقبے سے عظمت الوہیت اور عظمت رسالت کی وجہ سے نظر بچانا آسان ہو جائے گا اور نفس کو بھی شرم آئے گی. کون ایسا بے غیرت ہوگا جو اپنے ماں باپ کے لیے دل میں برا خیال لائے؟ لوگوں نے بتایا اس مراقبے سے عظیم نفع ہوا اور حرمین شریفین میں نظر بچانا آسان ہو گیا. اب یہ دعا کا ایک نرالا مضمون مختصر تھا، یہ بھی میں بتا دوں. ارشاد فرمایا کہ آج بعد ظہر ایک نوجوان حضرت والا کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور بیعت فرما کر حضرت والا نے بیعت فرما کر یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس بلد امین کی برکت سے ہمیں امین العین اور امین القلب بنا دے. اس بلد امین کی برکت سے امین العین اور امین القلب بنا دے. دل کی امانت کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور اللہ نامحرموں کے تصورات نہ ہو. دل کا زنا ہے یہ اس سے بھی خطرناک ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ لوگوں نے لکھا ہے تین قسمیں نامحرموں سے دوری، کہ ایک تو یہ کہ عینن آنکھ سے نہ دیکھے اور جسم سے بھی دور رہے، لیکن دل کے تصورات کبھی جو ہے اس کا تعلق دل زنا کرے گا اگر دل میں نامحرموں کا تصور ہے. اور جس کی آنکھ خراب ہوگی اس کا دل بھی خراب ہوگا، جس کی آنکھ پاک ہوگی نظر کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ اس کا دل بھی پاک ہوگا. اللہ تعالی ہمیں امین القلب اور امین العین بنا دے. اب یہ سنت، ایک سنت کا مذاکرہ کر دیں جلدی سے. سو کر اٹھنے کی سنتیں پڑھ لی تھیں، بیت الخلاء کی سنتیں پڑھ لی تھیں، نکالے پوری نہیں پڑی تھی، آئندہ نشان لگا لیا کریں جہاں تک پڑی تھی. ایک سنت یہ بھی ہے کہ استنجا کرتے وقت استنجے کی جگہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائے، بایاں ہاتھ لگائے. اور وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے، اس میں زیادہ ثواب بھی ہے سنت بھی ہے. اور سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیں. فائدے میں لکھا ہے کہ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے. اب گھر سے نکلنے کی دعا. گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حدیث شریف اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے ہدیتا، تجھے ہدایت دی گئی، اور جب وہ کہتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کفیتا، تیری کفایت کی گئی، ہر معاملے میں تیری کفایت کی گئی. تو اس طرح سے یہ، پھر جب کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو فرشتہ اس کو کہتا ہے وقیتا، تیری حفاظت کی گئی. اور اس میں لکھا ہے کہ اطمینان سے جانا، اگر نماز کو جا رہے ہیں تو دوڑ کر نہیں جانا چاہیے کہ سانس پھول جائے اور مشقت سے پریشان ہو جائے. جتنی رفتار نارمل ہوتی ہے نارمل رفتار سے نماز کو جانا چاہیے، بھاگ دوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے، وہ وقار کے ساتھ جانا چاہیے. اور اگر اور کسی کام سے دوڑنا ہو، ٹرین نکل رہی ہو تو مرضی ہے دوڑ کے جاؤ، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ جو کچھ عرض کر دیا آپ نے فرض سے قبول فرما. اللہ آپ کی محبت کے بھکاری ہیں، آپ کی معرفت کے بھکاری ہیں، آپ سے خاص تعلق کے بھکاری ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نظر اور قلب کو پاک فرما دے. تمام نامحرموں سے اللہ حفاظت کی توفیق نصیب فرما، نظر کی بھی، جسم کی بھی، دل کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ جو اسمارٹ فون کی لت لگ گئی ہے، اچھے اچھے لوگوں کو لت لگ گئی ہے، صورت کے صوفی ہیں، عالم ہیں، مولوی ہیں، لیکن گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو چکے ہیں، غیر محرموں سے تعلقات کے زنا میں مبتلا ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما، اور اس جہنم سے اللہ ہماری نجات عطا فرما، ہم کو نجات عطا فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، قلب کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈاڑی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو چلتے وقت اور کھڑے ہوتے وقت ہر مرد کو اپنے ٹخنا کھلا رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو شرعی پردے کی توفیق عطا فرما، ٹخنوں کو ڈھانکنے کی اور شرم و حیا کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی خشیت اور محبت نصیب فرما. اے اللہ شرعی پردے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ نظر کی حفاظت، قلب کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے قرآن مجید کی تجوید کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازوں کی حلاوت نصیب فرما، نمازوں کو تمام سنن اور واجبات اور مستحبات کے ساتھ اور آداب کی رعایت کے ساتھ اپنی نمازوں کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عین سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شرف قبول عطا فرما، ہماری قربانیوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اور میرے پیارے مرشد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ قربانی کرتے ہو، جانور کا خون بہاتے ہو، یہ اپنے نفس کی قربانی کرنا بھی سیکھو، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنا سیکھو، اس قربانی سے سبق سیکھو کہ جس طرح جانور کا خون بہاتے ہیں اس طرح اپنے ناجائز خواہش کا بھی خون بہانا اس قربانی سے سیکھو. اس میں زبردست سبق ہے اپنی خواہشات کی قربانی کا. اے اللہ ہمیں اپنی تمام ناجائز خواہشات کی 100% قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ 100% آپ پر فدا ہوں، ہر لمحہ آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے مولوی جلی صاحب کی پوتی بھی آئی سی یو میں ہے، آج ان کے بچے کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں وہ بےچارہ ٹھیلے سے کوئی چیز خرید رہا تھا، ایک گاڑی نے ٹھیلے کو مار دیا اور اس کے ٹھیلے سے زبردست چوٹ آئی ہے اور بے ہوش ہو گیا، وہ بھی اسپتال میں ہے، اور ان کی گھر والی بھی بیمار ہیں. اے اللہ سب ان کے گھر والوں کو بھی اور سب بیماروں کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اور اے اللہ جو بچیوں کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما. اور اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، اے اللہ ہم ہماری تمام جائز حاجات کو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بچے کو جلد فرما. اور اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما. اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین میں ہو، غزہ میں ہو، برما میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، جہاں کہیں بھی ہندوستان میں ہو، اے اللہ جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمانوں پر اور خصوصاً غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، وحشیانہ بمباری اور قتل عام ہو رہا ہے، اے اللہ غیب سے مدد و نصرت نازل فرما. اے اللہ غیب سے مدد و نصرت نازل فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے جرم کو معاف فرما کہ ہم ان کی وہ مدد نہیں کر پا رہے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. اور ان نیتوں کو، معصوموں کو، اے اللہ غیب سے اللہ ان کے لیے مدد نازل فرما. اور اے اللہ جو ان کو ستا رہے ہیں ان کو ہدایت دے، ان کو توفیق توبہ دے، انہیں اپنے کرتوتوں سے اے اللہ توبہ کی توفیق دے، ندامت دے، اور اگر ان کے مقدر میں نہیں تو اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دیں، اور اے اللہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں، ان کو آپس میں اختلاف پیدا کر دیں، اور ان کو آپس میں لڑوا دیں، اور ان کی طاقتوں کو اور طاقتوں کے نشے کو چکنا چور کر دیں. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اور جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، اے اللہ جو کوئی پریشانی ہو اس کا مسئلہ ہو، اے اللہ اس کے مسئلے اور پریشانی کو حل فرما دے اور اس کی جائز حاجت کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.